بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ شہداء کربلا کی عزاداری، خدا اور رسول کے دشمنوں سے بیزاری، نبی و اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت و عقیدت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ دشمن کی فتنہ انگیزیوں پر صدر ڈاکٹر رئیسی کی تاکید۔ پاکستان آڈیو لیکس معاملہ، اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں المناک بس حادثہ، 25 افراد ہلاک۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کے بابصیرت عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں وقت کے تقاضوں اور دشمنوں کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران حالیہ بلوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام نے پورے ملک میں دسیوں لاکھ کی تعداد میں نکل کر بلوائیوں اور شرپسندوں سے اپنی نفرت و بیزاری اور ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا اور دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ صدر رئیسی نے ارکان پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا کہ باشعور اور بابصیرت لوگ ایران کے خلاف دشمنوں کے ان فتنوں اور سازشوں کی وجہ کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ہمارے عوام سے دشمنوں کی عداوتوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تمام دھوس دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن طاقتوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور پابندیاں عائد کرنے کی پالیسی بری طرح شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ایرانی عوام پر پابندیاں بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران مخالف طاقتیں ہماری ترقی سے چراغ پا ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے اپنے ملک کے انسانی حقوق کے سیاہ کارنامے پر غور کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی جدید ترین پوسٹ میں امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا بھر کے عوام برسوں سے فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لیبیا، شام، حتیٰ کہ خود امریکہ میں واشنگٹن کے انسانی حقوق کے اثر روپ اور بے نقاب چہرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے امریکی صدر کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ جو بائیڈن انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے امریکہ کے انسانی حقوق کے کارنامے کے بارے میں سوچتے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ البتہ مکاری کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بہتر ہوتا اگر امریکی صدر ایرانی عوام کے خلاف ان بے شمار پابندیوں کے لیے پریشان ہوتے جو ان کی اپنی حکومت کے اعتراف کے مطابق ان کی مثال نہیں ملتی اور تباہ کن ہیں۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ ایران، پاکستان اور عمان بحری سیکورٹی کی مشترکہ کمان تشکیل دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحری فوج کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے عالمی یوم جہاز رانی کی مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کے تین جنگی جہاز بیک وقت دنیا کے کھلے سمندروں میں جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے معاملے پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے ڈائریکٹر جنرلز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اعلی اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق کمیٹی 12 اراکین پر مشتمل ہوگی، جن میں وفاقی وزراء شیری رحمان، اعظم نذیر تارڑ، اسد محمود، امین الحق اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور دیگر بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ کمیٹی میں آئی ایس آئی آئی بی کے ڈائریکٹر جنرلز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مصروفیات کے باعث ڈائریکٹر جنرلز اپنی نمائندگی کے لیے کسی افسر کو نامزد کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کو ہدایت دی گئی کہ سائفر سے متعلق عمران خان کی آڈیو کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ اعلی اختیاراتی کمیٹی آڈیو لیکس پر اپنی تحقیقات اور سفارشات مرتب کرے گی اور وزیر اعظم کو رپورٹ دے گی۔ ہندوستان کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں منگل کو ایک المناک بس حادثہ پیش آیا، جس میں آخری اطلاعات ملنے تک 25 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست کے پوری گڑھوال ضلع کے سمری گاؤں کے پاس منگل کو مقامی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے باراتیوں کو لے جا رہی ایک بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں گر گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچے اور امدادی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آخری اطلاعات ملنے تک 25 لاشیں کھائی سے باہر نکالی جا چکی تھیں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بس میں 45 سے 50 افراد سوار تھے۔ امدادی کاروائیوں میں مصروف افراد نے بتایا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ریاستی پولیس نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ابھی تک 9 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ان میں سے 6 افراد کی حالت نازک بتائی جائی ہے۔ کابل میں تعلیمی مرکز پر خودکش حملے میں زخمی ہونے والے کئی طلبہ کو علاج کے لیے ایران منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس دہشت گردانہ واقعے میں زخمیوں سے 8 کو خصوصی علاج کے لیے ایک فلائٹ کے ذریعے ایران لایا گیا ہے۔ ان افغان شہریوں کی آنکھ، کان، پیٹ اور بدن کے دوسرے اہم حصے دھماکے میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے طبی امدادی کھیپ کابل روانہ کر دی گئی تھی۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت صحت کے نمائندے نے ایران کے اس اقدام پر تہران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ افغان عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بحرین کی تحریک اسلامی کے رہنما نے کہا ہے کہ شاہی حکومت بحرینی عوام کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے لکھا ہے کہ شاہی حکومت رائے دہندگان اور مستقل امیدواروں کے لیے تمام راستے بند کر کے عوام کے گلے میں غلامی کا پھندا ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کی حکومت چاہتی ہے کہ رائے دہندگان، سیاسی کارکنان اور رکان پارلیمان سب ان کے غلام بن کر رہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ عزیز سامعین، پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے پیر کے روز کے خطاب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیر کے روز رہبر انقلاب اسلامی نے، کہ جو ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، امام حسن کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا تھا، جسے عالمی سطح پر وسیع انعقاد دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رہبر معظم نے جو گزشتہ دن ایک تاریخی خطاب فرمایا ہے، اس کا ایران کے اندر اور عالمی سطح پہ کیا رد عمل آ رہا ہے، اور خود اس خطاب اور اس کے جو مندرجات ہیں، جزیات ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی نے ان میں جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس پہ کیا، کس طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، رہبر انقلاب اسلامی کی اس خطاب کے عنوان سے میں پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ دشمنوں کے لیے ایک غیر متوقع خطاب تھا۔ دشمنوں نے، انقلاب دشمنوں نے، اس میں کئی عناصر داخلی بھی ہیں اور بیرونی عناصر بھی ہیں، بالخصوص جو مغربی میڈیا ہے، اس میں اگر سعودی میڈیا اور ایران انٹرنیشنل کے نام سے جو اس وقت سب سے زیادہ اختلافات اور تفرقہ اور ایران کے اس حالیہ بلووں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو انہوں نے رہبر معظم کے بارے میں ایک ایسا تاثر پھیلا دیا تھا کہ وہ بہت زیادہ مریض ہیں، وہ گفتگو نہیں کر سکتے، اور موجودہ جو بلوے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی صحت پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور فلاں فلاں ایسے ایسے پروپگنڈے کیے گئے، ایسے ایسی افواہیں پھیلائی گئیں، ایسے ایسے میڈیا پہ پروگرام نشر کیے گئے، ایسے ایسے اعلانات کیے گئے، ایسی ایسی تصاویر جاری کی گئیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کے جو یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ وسلم سید علی خامنائی خطاب فرمائیں گے یا گفتگو کریں گے یا اس موضوع پہ اظہار نظر فرمائیں گے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جب رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پورے جوش، جذبے اور روب اور دبدبے کے ساتھ ایک سٹاف کالج میں تقریر کی، اور وہ بھی تقریر اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اور روایتی اپنے اس جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے جب خطاب فرمایا، تو پہلا خود وہ خطاب کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کا کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کے سٹیج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گفتگو کا آغاز کرنا ہی اتنا دھچکا تھا اس سامراجی طاقتوں کے لیے، ان کے ایجنٹوں کے لیے، ان کے میڈیا کے لیے، کہ وہ اس کا شوق جو ہے وہ کافی دیر تک یقیناً ان کے لیے ایک ایسا دھچکا رہے گا کہ جو اپنے ناظرین یا سامعین یا اپنے جو ان کے ویورز ہیں، ان کے لیے ان کی جو شرمندگی بنی ہے وہ یقیناً ان کا اثرات رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہمیشہ کی طرح بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے بھرپور اپنے اس خطاب جو ان کا ایک ہمیشہ انداز رہا ہے مسائل کا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس پورے اس جو حالیہ بلوے تھے یہ جو شر پسند عناصر کی طرف سے یہ کوششیں کی گئیں کہ ملک کا امن و امان جو ہے وہ خراب کیا جائے اور ایران کو ایک اور ایران کی حکومت کو اور ایران کے انقلاب کو ایک کمزور حکومت بنا کے پیش کیا جائے، تو رہبر انقلاب اسلامی نے اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے بھرپور انداز سے وہ گفتگو کی کہ وہ سارا تاثر تو پہلے چند جملوں میں زائل ہو گیا کہ ایران کی حکومت ان بلووں سے پریشان ہے یا ان بلووں نے کوئی تبدیلی کے لیے راستے کھول دیے ہیں یا اس پہ حکومت کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی اور ایسی صورتحال ہے کہ گویا وہ اس مختصر اور چند افراد کے ان بلووں سے پریشان ہو کے تو حکومت کے بارے میں جو ہے وہ تبدیلی کے بارے میں اور اس طرح کی جو عالمی تبصرے آ رہے تھے، جو مغربی تبصرے آ رہے تھے، جو سہونی میڈیا کی طرف سے جس طرح تبصرے آئے، تو وہ سارے تو رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر کے پہلے چند جملوں میں ہی وہ ظاہر کر دیے۔ پھر اس کے بعد جو اس پہ تبصرے آئے ہیں خطاب کے بعد، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر جو ایران کے اندر ایک خواص، اہم شخصیات، مکنہ کی شخصیات، انتظامیہ کی شخصیات، سیکیورٹی اداروں کی شخصیات، علماء اور مشہور شخصیات جس کو ہم خواص کا نام دے سکتے ہیں، انہوں نے جس انداز سے رہبر انقلاب اسلامی کے اس تجزیے کو، اس تقریر کو، اس خطاب کو جس انداز سے خوش آمدید کہا اور اسے ایک راہ کشا اور ہدایت کا ایک جو ہے وہ بہترین راستہ قرار دیا، تو اس سے یقیناً دشمن کو ایک اور بڑا دھچکا پہنچا، چونکہ دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اس میں خود ایران کے اندر خواص میں اختلاف ہو گیا ہے اور جو علماء ہیں، جو مراجع ہیں، جو حکومت کے اہم افراد ہیں، وہ اس موضوع پہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پورے ایران کے اندر مکنہ ہو، انتظامیہ ہو، تمام ادارے، عوام تو پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، تو تمام خواص نے بھی جس انداز سے اس خطاب کو اپنے لیے ایک ہدایت اور روشنی قرار دیا ہے، اس سے یقیناً ایک دشمن کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے۔ مثلاً اگر ہم دو تین بڑے نام لے لیں کہ جس انداز سے اسلامی جمہوری ایران کے پریزیڈنٹ نے اس خطاب کو ایک ایسا خطاب قرار دیا کہ جو تمام فہیم لوگ ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، ان کے لیے اسے قابل درک اور سمجھنے کے عنوان سے ایک بہترین پیغام دیا ہے، اور اس میں جس انداز سے رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن اور دوست کے درمیان جو حد فاصل کھینچ دی ہے، اس کو ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی بہت سراہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب نے ایک بار پھر، جیسے ماضی میں کئی بار دشمنوں نے ایرانی عوام کے درمیان، ایرانی حکام کے درمیان انقلابی اور غیر انقلابی گروہوں میں بانٹنے کی جو کوششیں کی تھیں، اور ہر دفعہ جب رہبر انقلاب اسلامی خطاب فرماتے ہیں تو یہ کوششیں ان کی جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور ان کے یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ نقش بر آب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خود سپیکر کی تقریر سنیں، جو آج پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب پہ جو ہے وہ اپنی، جسے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے خطاب کے اندر جو انہیں ایک حکیمانہ، ہوش مندانہ اور روشن گنانہ اور انتہائی دقیق خطاب قرار دیا، یعنی یہ وہ جملے تھے کہ جو ایرانی پارلیمنٹ کی سپیکر نے اپنے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے کس انداز سے اس پورے موضوع کو پوری ایرانی قوم کے لیے اور عالمی سطح پہ بھی ایک بہترین تجزیہ کر کے پیش کر دیا ہے کہ یہ اصل یہ مسئلہ ہے، یہ جو ایک خاتون کے قتل کا جو بہانہ بنایا گیا تھا، یہ مسئلہ، یہ بہانہ اگر ان کو نہ ملتا تو یہ کسی اور بہانے کی تلاش میں ہوتے۔ تو رہبر انقلاب اسلامی نے جب یہ چیز کہہ دی کہ ہمیں اس پوری جو ایک اشتعال انگیز اور بدمنی پہ مشتمل یہ جو ایک موومنٹ تھی، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی قوتیں تھیں اور کب سے وہ یہ سازش کر رہی تھیں کہ انہوں نے ایران کے اندر جو ہے وہ بدامنی اور افراتفری کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے جو زرخرید ایجنٹ ہیں یہ ان کا کام ہے, اور یہ انہوں نے باقاعدہ ٹائم اور دورانیہ یہ طے کر رکھا تھا, پہلے سے انہوں نے کرنا تھا کہ اس مہینے میں ان تاریخوں میں انہوں نے یہ کام انجام دینا تھا. وہ تو ایک خاتون کا انہوں نے بہانہ بنا دیا. اچھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود پارلیمنٹ ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا وزراء ہوں یا اراکین پارلیمنٹ ہوں یا خواص ہوں معاشرے کے, یہ تو اپنی جگہ پہ انہوں نے جو کیا, جو خود انقلاب کے مخالف سمجھے جاتے ہیں, ایرانی ہیں لیکن انقلاب مخالف ہیں, ان کے بھی اگر بیانات, بعض کے بیانات, بعض کے اندر تو جو ان کا انعاد ہے, جو دشمنی ہے, وہ تو واضح ہے, انہوں نے تو ہر صورت میں مخالفت ہی کرنی ہے, لیکن وہ جو مخالف ہیں لیکن ایک دقیق اور بڑی باریک بینی سے ایران کے حالات کو دیکھتے ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ بظاہر بیرون ملک بیٹھے ہیں, دوسرے میڈیا میں بیٹھے ہیں, تو وہاں سے بھی کچھ ایسے بیانات اور ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جس میں ہم ایسے سابق وزراء کا جو بظاہر اس وقت اس موجودہ حکومت کی مخالف ہیں, انہوں نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب کو ایک جامع دقیق روشن گرانہ اور صحیح موقع پہ, یعنی بر موقع جو قرار دیا کہ صحیح موقع پہ یہ خطاب کیا گیا ہے, نہ اس سے پہلے بھی ہوتا تو شاید اس کے اتنے اچھے اثرات نہ ہوتے, اور اگر یہ دیر سے ہوتا تب بھی اس کے اتنے اچھے اثرات نہ ہوتے. لہذا اگر ہم ایک مجموعی طور پہ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب دیکھیں تو داخلی عناصر کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ پیغام تھا, دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے, اور جو خارجی عناصر ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ آپ کب تک یہ سازشیں کریں گے, کب تک آپ ایران کو اور ایران کے اسلامی انقلاب کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایرانی عوام اپنے انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں, تم جو سازشیں کرو گے, تم جو مذموم حرکتیں کرو گے ایرانی عوام جو ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دے گی, اور وہ اپنی بھرپور شرکت سے اور میدان میں آ کے اس کو ناکام بنا دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب داخلی اور خارجی دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے بہت سارے پیغامات کا حامل تھا.
اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ ہے زلف گراگیر کرو, سایہ ہے زلف گراگیر کرو, تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو. مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب آئے کمال اور واضح ذرا تسبیح کرو اور
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح امید سماعت فرمائیے.
صبح امید. عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. جلے ہوں گے خیمے ہروں کے, جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں, کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر, کیا بنی
رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے بھائی اور دوست کو تنہائی میں نصیحت کرے تو اس نے اسے زینت عطا کی ہے, لیکن اگر کوئی سب کے سامنے نصیحت کرے تو گویا اس نے اس کی توہین کی ہے.
سمین 8 ربیع الاول سن 260 ہجری قمری مطابق 837 عیسوی کو ملائکہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیکر اطہر کی تشریح کی۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پاک و پاکیزہ نسل طیبہ سے ہیں جو ظالم و جابر سنگدل عباسی خلیفہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ گیارہویں امام کہ جن کی رفتار و گفتار عشق و معنویت سے سرشار اور اخلاق و فضیلت اور انسانیت کا بہترین مرقع تھی، بارگاہ ملکوتی میں آپ کی عاشقانہ مناجاتوں کی آوازیں ہمیشہ گونجتی تھیں اور راتوں میں آپ کی بجا لانے والی عبادتیں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی یادیں تازہ کر رہی تھیں، اور آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خالصانہ نمازوں کی یاد دلا رہی تھیں۔ اسی طرح سے آپ کے طولانی سجدے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی غربت اور قید خانے کی زندگی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح تھی۔ آپ صرف ایک 28 سالہ عام انسانوں کی طرح ایک نوجوان نہیں تھے بلکہ تمام خوبیوں اور نیکیوں کے مالک تھے۔ آئیے بارگاہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں عرض ادب بجا لاتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے حجتوں پر حجت، سلام ہو آپ پر اے نعمتوں کے ولی، سلام ہو آپ پر اے امت کی رہنمائی کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے حلم و بردباری کی کشتی، سلام ہو آپ پر اے امام منتظر کے والد۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مسلمانوں کے گیارہویں امام و پیشوا ہیں، وہ امام جنہوں نے اپنی مختصر سی عمر یعنی 28 برس میں زیادہ تر شہر سامرہ کی چھاؤنی میں اپنے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ خلیفہ بنی عباس کی قید و صعوبت میں زندگی کے روز و شب بسر کیے، اور آپ کے بابا کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آپ اپنے زمانے کے ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں قید میں ڈالے گئے، حالانکہ آپ کا ایمان، شرافت، فضل و عظمت اور بے مثال کمال و شخصیت عباسیوں کی نظر میں بہت ہی بلند و بالا اور مورد یقین تھی۔ سامعین، خلافت بنی عباس کا ایک نہایتی اہم وزیر عبید اللہ بن خاقان فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے، میں نے سامرہ میں علویوں کے درمیان حسن ابن علی جیسا محترم انسان نہ ہی دیکھا ہے اور نہ ہی سنا۔ اگر خلافت بنی عباس کے خاندان سے نکال بہار کی جائے تو بنی ہاشم میں اس خلافت کے لیے کوئی بھی شخص بہتر نہیں ہے سوائے حسن ابن علی کے، کیونکہ وہ علم و فضل، تقوی و پرہیزگاری، عبادت و زہد اور نیک اخلاق میں سب سے بلند و برتر اور مقام خلافت کے لیے سب سے زیادہ سزاوار تر ہیں، اور ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے متقی و پرہیزگار، صاحب فضیلت اور نہایت ہی شریف انسان تھے۔ خداوند عالم کی عبادت و بندگی میں بے نظیر تھے۔ عبادت و بندگی میں اس قدر غرق رہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مجذوب کر کے انہیں خدا کی یاد میں مشغول کر دیتے تھے، یہاں تک کہ گمراہ اور منحرف افراد کو بھی سیدھے راستے پر گامزن کر کے انہیں اہل عبادت اور نماز شب کا پابند بنا دیتے تھے۔ آپ کی معرفت کی کشش بدترین افراد تک کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی اور لوگ آپ کی ملکوتی جاذبیت کے اثر سے بہترین انسانوں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام کے قید خانے پر حاکم داروغہ زندان صالح بن وسیب اس بارے میں کہتا ہے، میں نے اپنے دو نہایت ہی سخت اور بدترین سپاہیوں کو ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام پر ناظر کی حیثیت سے رکھا، لیکن یہ دونوں ان کی معاشرت کے اثر سے بدل گئے اور عبادت و مناجات میں بلند ترین مرتبے پر پہنچ گئے۔ پھر میں نے ان دونوں سپاہیوں کو بلایا اور عباسیوں کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو ان دونوں نے کہا، ہم ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور پوری رات خداوند عالم کی عبادت و مناجات میں مصروف رہتا ہے، خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا، اور جس وقت ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہمارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے جس پر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ مگر یہ کور دل عباسی حاکم آئمہ معصومین علیہ السلام کی مانوی شخصیتوں اور ان کے عرفانی جذبوں سے ہمیشہ وحشت زدہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے تھے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام اور عوام کے درمیان فاصلہ اور جدائی پیدا کر دیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح جود و ثقافت کا سرچشمہ تھے اور بہت سے مواقع پر اس سے پہلے کہ سائل سوال کرتا اسے بے نیاز کر دیتے تھے۔ حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی مالی امداد کرنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہترین خصوصیت تھی۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی امامت کے 6 سالہ دور میں عباسی خلفاء کی طرف سے جتنی بھی رکاوٹیں اور سختیاں پیش آ رہی تھیں، آپ ایک سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کی پوشیدہ طور پر رہنمائی کر رہے تھے۔ البتہ بنی عباس کو جو عوام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے درمیان پائے جانے والے فکری اور معنوی نفوذ سے ہمیشہ آگاہ رہتے تھے اور عوام کے بیدار ہونے کی وجہ سے خوف و ہراس محسوس کر کے مضطرب و پریشان رہتے تھے، اس بات کے درپے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے چراغ کو گل کر کے انہیں شہید کر دیں۔ اسی بنا پر ظالم و جابر حاکم معتمد عباسی نے زہر دے کر 8 ربیع الاول کو آپ کو شہید کر دیا، لیکن وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جیسے نور ہدایت کے چراغ کو گل نہ کر سکا کیونکہ آپ نے بہترین میراث کے طور پر دینی معارف کو چھوڑا، اور اس کے علاوہ ایک ایسا فرزند کہ جو انسانیت کا نجات دہندہ، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینے والا اور عالمی صلح و آشتی سے سرشار حکومت کا قیام کرنے والا ہے، ایسا فرزند کہ جو ایک دن خداوند عالم کے حکم سے ظہور کرے گا اور ظالموں کے ظلم و ستم اور درد و الم سے دنیا کو نجات عطا کرے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 مہر، 8 ربیع الاول اور 5 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو عراق کے شہر سامرہ میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی ولادت سن 232 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام تمام اعلیٰ انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی بافضیلت اور دانشور خاتون تھیں۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امت مسلمہ کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا دور امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے باعث نہایت حساس اور مشکل دور تھا، کیونکہ عباسی حکومت کے کارندے اس بات پر مامور تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو تو اس کو قتل کر دیں، مگر خدا کے کرم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اپنے والد کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت اور اسلامی احکام سے انہیں آگاہ کرنے میں انتہائی مؤثر قدم اٹھائے۔ بلاخر عباسی حکومت نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آٹھ ربیع الاول سن 984 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین عز الدین حسینی نے بحرین میں وفات پائی۔ اس بلند مرتبہ دانشور نے سن 918 ہجری قمری میں جنوبی لبنان کے ایک شہر جبل عامل میں ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ عز الدین حسینی اس کے بعد اپنے فرزند شیخ بہائی کے ہمراہ ایران آ گئے اور ایران کے شمال مشرقی شہر خراسان میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اس شہر میں 8 سال تک اپنی رہائش کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور درس و تدریس میں مصروف رہے۔ شیخ عز الدین کی تالیفات میں تحفے اہل ایمان، علامہ مجلسی کی ارشاد قلوب پر حاشیہ اور ان کے دیوان کا خاص طور سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پانچ اکتوبر سن 1713 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف ڈینس ڈیڈیرو پیدا ہوئے۔ ان کا اہم ترین کام انسائیکلوپیڈیا کی تدوین ہے۔ وہ اس انسائیکلوپیڈیا کو تدوین کرنے والی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ یہ کام 21 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ ڈیڈیرو نے اس کے علاوہ بہت سے ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ سن 1784 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ اکتوبر سن 1864 عیسوی کو فرانس کے مشہور کیمیا دان لوئی لومیئر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھائی اگست کے ساتھ مل کر سن 1895 میں ایک ایسا آلہ بنایا جس کے ذریعے پے در پے تصویریں کھینچنا ممکن ہو گیا۔ لومیئر نے اسی سال سینما کے پردے پر پہلی فلم دکھائی اور سینما کے فن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سن 1948 میں وفات پائی۔ پانچ اکتوبر سن 1979 عیسوی کو پاکستان کے نامور مصور احمد پرویز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1926 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بارہمولہ کشمیر اور گورڈن کالج راولپنڈی میں حاصل کی۔ سن 1952 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ میں ان کی تصاویر کی پہلی نمائش ہوئی۔ احمد پرویز کے فن پارے دنیا کی بڑی بڑی آرٹ گیلریوں میں موجود ہیں۔ احمد پرویز تجریدی مصوری میں ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ان کا اپنا ایک علیحدہ اور منفرد اسلوب تھا۔ تیرہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق سے پیرس ہجرت کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وقت اس تاریخی ہجرت کا فیصلہ کیا کہ جب ایک طرف حکومت عراق آپ کی تحریک کو روکنے کی کوشش میں تھی اور دوسری طرف ایران کی شاہی حکومت کے ایجنٹ اسلامی انقلاب کے رہنما کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے۔ حکومت عراق نے بھی جو شاہی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھی، اپنے ایک اعلیٰ سیکورٹی افسر کے ذریعے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہی حکومت کے خلاف ہر قسم کی تشہیراتی اور سیاسی سرگرمیوں کو روک دینے کو کہا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ شرعی فریضہ ہے جو میرے سامنے ہے اور میں بیان جاری کروں گا، مناسب وقت پر ممبر سے تقریر بھی کروں گا اور کیسٹ کے ذریعے اپنی بات ایران پہنچاؤں گا۔ یہ میرا شرعی فریضہ ہے، آپ کا جو فریضہ ہے آپ اس پر عمل کریں۔ بالآخر عراق کی باسی حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مہر سن 1357 ہجری شمسی کو پیرس ہجرت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولو يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي. Thank you.